बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
सामिन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक यूनुस की 108वीं और 109वीं आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे अहमद मीर ज़ादे। सामईन, हमारी ये دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینۂ صحافت، نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آج کا ایران۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی عوام دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور مغرب دہشت گردوں کی پناہ گاہ اور بہشت ہے، ایران کے محکمہ انسانی حقوق کے سیکرٹری کا بیان۔ پاکستان کی قومی اسمبلی سے توہین پارلیمان بل کی منظوری، پارلیمنٹ کی توہین، پارلیمانی کمیٹی کی تحقیر اور ایوان کے استحقاق کے منافی اقدام پر سزا ملے گی۔ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی کوششیں ناکام، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں یوم نکبہ کا خصوصی پروگرام، صہیونی مظالم کی مذمت، فلسطینیوں کے حقوق پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے ادارے انسانی حقوق کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے مغربی ملکوں کو دہشت گرد گروہوں کے لیے پرام جنت قرار دیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے تہران میں مشرقی آشوری چرچ کے عالمی رہنما پیٹر یارک مار آوا سے ملاقات میں کہا کہ ایرانی عوام قتل اور دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب مغربی ممالک دہشت گرد گروہوں کے لیے ایک پرامن جنت میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ایران پر دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک 17,000 سے زائد ایرانی شہری اور عہدیدار منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی ابتدا سے ہی دہشت گرد گروہوں کو اپنی مالی اور سیاسی حمایت کی چھتری تلے لے لیا تھا، اور اس نے ایرانی عوام کے خلاف ان کے دہشت گردانہ اقدامات کی بھرپور حمایت کی۔ ایران کے ادارے انسانی حقوق حقوق کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے ایران کے بے گناہ عوام کے خلاف مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی جانے والی ظالمانہ پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور اس نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا حق ضائع کیا ہے، لیکن مغرب والے ایرانی عوام کے خلاف یک طرفہ پابندیاں عائد کر کے انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مشرقی آشوری چرچ کے عالمی رہنما پیٹر یارک مار آوا نے بھی اس ملاقات میں ایرانیوں کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام اور دین مسیحت دونوں انسانی عزت و کرامت اور انسانی حقوق پر زور دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ ایران خلیج فارس میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو اس اسٹریٹجک آبی راستے میں سمندری نقل و حرکت کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ خطے کے ممالک اغیار کی موجودگی کے بغیر خلیج فارس میں سمندری نقل و حرکت اور سفر کی سیکیورٹی اور امن کی حفاظت کی توانائی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز کے علاقے میں ایران کی سب سے طویل سرحد ہے اور اس کے سب سے زیادہ مفادات اور ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور امن و استحکام کے خلاف ان کے اقدامات اس علاقے اور آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں ایرانی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں سمندری نقل و حرکت اور سفر کے بارے میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک رابطوں کے کوآرڈینیٹر جان کربی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں سمندری سیکیورٹی کے سلسلے میں ایران کے خلاف امریکی حکام کے بار بار کیے جانے والے دعوے اور الزامات بے بنیاد ہیں اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دو بحری جہازوں کو روکنے کے سلسلے میں ایران کی جانب سے کیا جانے والا حالیہ اقدام ان دو بحری جہازوں کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی بنا پر اور ایرانی عدلیہ کے احکامات کے مطابق کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام ایسے وقت میں ایران پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ جب خود امریکہ کئی دہائیوں سے اپنی مداخلت پسندانہ اور تخریبی پالیسیوں کے ساتھ خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنے اور اسے بڑھاوا دینے میں مصروف ہے، اور ایران پر اس کے نئے الزامات بھی علاقے میں اپنی مداخلت پسندانہ موجودگی کو جاری رکھنے کا جواز پیش کرنے اور اسے بڑھانے کے لیے عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے توہین پارلیمان بل 2023 متفقہ طور پر پاس کر لیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بل چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق رانا قاسم نے پیش کیا، جس کو ایوان میں موجود اراکین نے متفقہ طور پر پاس کر دیا۔ بل میں پاکستانی پارلیمنٹ یا اس کی کسی کمیٹی کی تحقیر یا کسی ایوان اور رکن کا استحقاق مجروح کرنے پر سزا مد نظر رکھی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر تعلیم رانا تنویر نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ ملک کا سپریم ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ توہین پارلیمنٹ پر قانون سازی وقت کی ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ادارے کی توہین پر کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے، لیکن توہین پارلیمنٹ پر کوئی قانون نہیں تھا۔ پاکستان کے وزیر تعلیم نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹیوں کے ضابطے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ سے متعلق اصلاحات کے بل کے خلاف عدالت عظمیٰ میں سماعت کو حکمران جماعت سے وابستہ اراکین پارلیمان ایوان کے استحقاق کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد مظاہروں کے دوران تخریبی کارروائیوں اور بلوؤں کو مظاہرین میں گھس بیٹھ کرنے والے شرپسندوں کا کام قرار دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے منگل کو ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یہ جماعت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کو اہمیت کا حامل سمجھتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پیر کو پاکستان میں کور کمانڈروں کی کانفرنس میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہنگاموں کے دوران فوجی مراکز پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو عدالتی احاطے میں عمران خان کو اغوا کرنے پر احتجاج فطری نتیجہ تھا، لیکن شواہد موجود ہیں کہ مظاہرین کی صفوں میں مسلح انتشار پسند داخل ہو گئے جنہوں نے پرامن شہریوں پر گولیاں برسائیں اور بلوا کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ ان مسلح شرپسندوں نے منصوبے کے ساتھ سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے کی کوشش کی۔ قابل ذکر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد واقعات، حساس اداروں پر حملوں اور سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ایجنسیوں کو ملوث بتایا تھا۔ امریکہ اور صہیونی حکومت کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ میں یوم نکبہ کا یادگار پروگرام منعقد ہوا۔ نیو یارک میں واقع اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کی تاریخ میں پہلی بار پیر 15 مئی کو یوم نکبہ کی یاد میں ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کی واشنگٹن اور تل ابیب نے سخت مخالفت کی تھی۔ امریکہ اور صہیونی حکومت اسی کے ساتھ گزشتہ چند روز سے مختلف ممالک پر اس پروگرام میں شامل نہ ہونے کے لیے یہ کہہ کر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس نوعیت کے پروگرام ان کے بقول فلسطین کے مسئلے کے سیاسی حل کو نقصان پہنچائیں گے اور اس کو پیچیدہ بنائیں گے۔ ایک صہیونی ٹی وی چینل نے اس بارے میں بتایا کہ گزشتہ چند روز سے صہیونی وزارت خارجہ اور یو این او میں تل ابیب کے مستقل مندوب گلیاد آردان مختلف ممالک کے مندوبین کو یوم نکبہ کے پروگرام میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ صہیونیوں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کے اراکین کی اکثریت افریقی یونین، خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک، گروپ 77، عرب لیگ، ناوابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم اور کئی عالمی اداروں میں شامل ممالک کے مندوبین اور اعلی عہدیداروں نے اس کانفرنس میں شرکت کر کے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کی اور صہیونیوں کے مظالم کے خلاف باضابطہ بیان جاری کیا۔ پروگرام میں اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کارلو نے کہا کہ انسان دوستانہ معاملات میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے اعلان کے مطابق گزشتہ سال صہیونیوں نے غرب اردن میں فلسطینیوں کو شہید کرنے کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سب سے زیادہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ سن 2015 سے اب تک کا قتل عام کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ شام کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی شامی وفد جدہ پہنچ چکا ہے۔ شام کی سانہ نیوز ایجنسی کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد پیر کی شام کو سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچے، جہاں سعودی اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ رپورٹ کے مطابق فیصل مقداد عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کی ابتدائی نشستوں میں شرکت کے لیے جدہ شہر پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر اطلاعات بطرس الخلاق، نائب وزیر خارجہ ایمن سوسان اور ان کے خصوصی معاون جمال نجیب بھی شام کے وفد میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر اس وقت بھی اپنے عروج پر ہے اور اپوزیشن اور حکمران جماعتوں کے درمیان کسی بھی قسم کی مساہلت کی پیش رفت جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کا جو ریئل سیاسی ماحول ہے وہ کیسا ہے اور اس وقت صورتحال کس قسم کی ہے، اس تناظر میں جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب افتخار شیرازی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں میرا خیال ہے گزرے 75 برسوں میں اس ملک میں بڑے سانحات دیکھے ہیں اور بڑے سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک جہاں پہ 3 طویل ماشاء اللہ لگے، جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 وزراء اعظم کو قتل کیا گیا یا عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور 2 وزراء اعظم ایسے ہیں کہ جنہوں نے طویل جلاوطنیاں کاٹی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور انہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس ملک کے اندر ہم نے رول آف لا کو، سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور ایک طرح سے جمہوری حکومتوں کو مضبوط کرنا ہے اور ان کی عملداری کو قائم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر بار مواقع آتے ہیں اور ہر موقع پہ ہوتا یہ ہے کہ سیاسی بد جماعتیں اپنے اپنے خول میں چلی جاتی ہیں یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور ادارے کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور جو وقتی فائدے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے بنسبت اس فائدے کو کہ اس کے نتیجے میں اس ملک میں حقیقی معنوں میں عوام کی حاکمیت قائم ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہم اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں اور اب کی بار تو جو ہمارے سیاستدانوں کا طرز عمل ہے وہ ماضی سے بھی گیا گزرا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن کیا کہیں، اس کے علاوہ جملے ہمارے پاس نہیں ہیں، الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اس صورتحال کو جو ہے وہ بیان کریں۔ اس وقت جو حکومت کے اندر بیٹھی جماعتیں ہیں، گویا کہ 13 جماعتیں ہیں، جن کا بنیادی کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ فائر فائٹنگ کرے، گویا کہ جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھانے کا کام کرے، لیکن بدقسمتی سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ وہ آپ کو بجھانے کے بجائے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ کل آپ نے دیکھا جس طرح 244 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے 13 جماعتیں ایک اپنا کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچی اور وہاں کھڑے ہو کر جو احتجاج کیا گیا، گویا کہ جو احتجاجی بینر تھے ان کے اوپر لکھے جو نعرے تھے ان نعروں کو کسی میڈیا فورم کے اوپر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اخلاق خط میں گرے ہوئے تھے۔ ساتھ میں جو تقاریر ہوئی وہ تقاریر بھی ایسی ہے کہ جن کو دہرایا نہیں جا سکتا، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ پارلیمان کے جو بڑا مقدس فورم ہے اور جس کی سپریمیسی کی اس وقت جنگ لگ گئی ہے 13 جماعتیں، وہاں کھڑے ہو کے جس طرح ایک سیاستدان کو جس وقت اپوزیشن میں ہے جن کا نام عمران خان ہے اور ایک چیز جیسے پاکستان کے جو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں بیٹھے ہیں عمر عطا بنجال صاحب، ان کو جن ناموں سے جن القابات سے پکارا گیا نوازا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ ایسا قاضی کے جو غلط فیصلہ دے اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اور یا پھر یہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو سرعام پھانسی دے دینی چاہیے، تو یہ اگر طرز عمل لے کے آپ چلیں گے اور اس طرح آپ نے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں کہ ہم ایک تباہی کے راستے پہ گامزن ہیں اور ہم نے تباہی کو اور بربادی کو اور انتشار کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ میرا خیال میں اس وقت غصہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جب ملک کے اندر اس طرح کی ایک سیاسی انتشار ہوتا ہے، جب ملک کے اندر مہنگائی پچھلے 60 برس کے ریکارڈ توڑ چکی ہوتی ہے، جب لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، جب یہاں پہ ناگر کی صورتحال اس قدر خراب ہوتی ہے، جب ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کسی طرح سیکٹیرین ڈیوائڈ اور آپ جو نہیں دیکھ مطلب کیا کیا ایریاز نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم نظر آتی ہے، وہاں پہ ملک کی پارلیمان بیٹھی ہے, ان کی جماعتیں ہوں یا پھر ریاستی ادارے ہوں, ان کا کام ہے کہ ان سب چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے تحمل اور بردباری کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن نہ صرف کل ملک کی حکومتی جماعتوں نے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی جو کل کی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک اعلامیہ آیا ہے, میں اسے کسی صورت بھی حوصلہ افزا قرار نہیں دیتا. اس کے اندر حوصلے کی بردباری کی بہرحال کمی تھی. یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں, اگر انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو اور سرکاری املاک کو اور نجی املاک کو نقصان پہنچا ہے, لیکن یہ تو باہر سے نہیں آئے تھے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ ملک جو بہرحال دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے, وہ ملک کے جنہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جنہوں نے پڑے ہوئے ہارڈ کو ٹیررسٹ کو آزاد کیا ہے, اور وہ ملک کے جو افغانستان کے اندر بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ گفتگو کو ہمیشہ ایڈوکیسی کرتا رہا ہے, آج ملک کے اندر اگر آپ ایک عام شہری جس نے بہرحال اپنے غنی وقت سے اظہار کیے کس انداز میں بھی کیا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ ان کو ملکی کورٹ میں ٹرائل کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ ملک کے اندر ایک پائیدار امن اور اس ملک کے اندر جمہوریت قیام کو یقینی بنائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ محمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. ہر جگہ سے نہیں ہوگا اس طرح کے اقدامات اور زیادہ نفرتوں کو اور خفیوں کو اور غصے کو بڑھاوا دیں گے, جس سے حالات اس طرف چلے جائیں گے کہ شاید اس کے بعد ہمیں خدا نخواست اس ملک کی جو سلامتی ہے وہ خطرے ہوتی ہوئی نظر آئے گی.
سمن, یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی, جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمن ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحظيم.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 اردویشت, 25 شوال المکرم اور 16 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس شوال سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمراں منصور دوانقی کے ہاتھوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے, جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا دور تھا. انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا, اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی. جابر بن حیان, جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے, آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا. آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینے میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی, جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنہ افراد آپ سے کسب فیض کرنے آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے, اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانقی کو نہیں بھاتی تھی, چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی. آپ علیہ السلام کی قبر مطہر قبرستان بقی میں ہیں. سولہ مئی سن 1502 عیسوی کو ہنڈوراس پر, جو آج وسطی امریکہ میں واقع ہے, اسپین کا قبضہ ہوا. یہ ملک مایا قوم کے تمدن کا مرکز تھا, مگر اسپین کا قبضہ ہونے کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی. 19ویں صدی کے اوائل میں اسپین کے اندرونی خلفشار کے نتیجے میں وسطی امریکہ کی دیگر نو آبادیات کی طرح ہنڈوراس بھی آزاد ہو گیا. اس ملک کا رقبہ 1,12,000 مربع کلومیٹر ہے, اور نظام حکومت جمہوری ہے. گوئٹمالا, ایل سلواڈور اور نکاراگوا اس کے پڑوسی ممالک ہیں. سولہ مئی سن 1788 عیسوی کو جرمنی کے شاعر اور ماہر مشرقیات فیڈریک روکرٹ پیدا ہوئے. وہ مشرقی زبانوں کے محقق تھے اور جرمن یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے. روکرٹ نے فارسی, عربی اور چینی زبانوں کے بہت سے اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا. روکرٹ کا شمار ان جرمن شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے حافظ شیرازی کے دیوان کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہے. انہوں نے جرمن میں اشعار کہنے کے لیے مشرق کے شعری اسلوب سے استفادہ کیا. 16 مئی سن 1946 عیسوی کو برطانیہ کے وزارتی مشن نے برصغیر کے بارے میں اپنے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں برصغیر کی یونین قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ 1946 میں ہندوستان کی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نے ملک کی سیاسی اور قومی صورتحال کو واضح کر دیا، تو انگریز حکام کو احساس ہوا کہ ملک کے سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے جلد ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ضروری ہے۔ چنانچہ 19 فروری 1946 کو حکومت برطانیہ نے ایک 3 رکنی وزارتی مشن ہندوستان روانہ کیا، جس نے 16 مئی کو اپنی رپورٹ پیش کی اور اس میں کہا گیا کہ برصغیر کی یونین قائم کی جائے، جس کے پاس امور خارجہ، دفاع اور مواصلات ہوں اور بقیہ امور صوبوں کے پاس ہوں۔ اس منصوبے میں اسی کے ساتھ یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ برصغیر کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نئے آئین کے نفاذ سے پہلے ایک عبوری حکومت کا قیام بھی منصوبے میں شامل تھا۔ وزارتی مشن کے اس منصوبے کو مسلم لیگ نے کلی طور پر منظور کر لیا، مگر کانگریس پارٹی نے اس کو جزوی طور پر تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کا یہ وزارتی مشن ناکام ہو کر 29 جون 1946 کو واپس لندن چلا گیا۔ سولہ مئی سن 1975 عیسوی کو پہلی مرتبہ ایک جاپانی خاتون جنکو تاوائی نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی سطح سمندر سے 8848 میٹر ہے اور تبت اور نیپال کی سرحد پر سلسلہ کو ہمالیہ میں واقع ہے۔ جنکو تاوائی 23 مئی 1939 کو پیدا ہوئی۔ ان کی مذکورہ مہم میں تقریباً 15 خواتین شامل تھیں، لیکن ان میں صرف جنکو تاوائی ہی چوٹی تک پہنچ سکی۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ چھبیس اردویش سن 1372 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر، محقق اور ادیب ڈاکٹر مہدی درخشاں کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1297 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس کا آغاز کیا۔ وہ انقرہ یونیورسٹی میں بھی ایک عرصے تک تدریس و تحقیق میں مشغول رہے۔ پروفیسر درخشاں کے اہم علمی کارناموں میں دیوان قصائی کی تصحیح، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی تفسیر اور جواہر الکلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شاعر مدح امام صادق علیہ السلام میں یوں رتب اللسان ہے۔ خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں۔ قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر، باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں۔ منصور کا ناصر کوئی نہیں، اس رہ کا مسافر کوئی نہیں، اب قافلے حق کے بس تنہا سالار امام صادق ہیں۔ ایمان کی ہر حکمت ان سے، اسلام کی ہر وسعت ان سے، ہے علم اگر ایک نقطۂ با پرکار امام صادق ہیں۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
روایت کے مطابق 25 شوال المکرم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمراں بسر اقتدار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی معیت میں اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے۔ اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد کے ساتھ تعرض کا موقع نہیں دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دانشگاہ کے نصاب کی دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دی تھی۔ بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے کثیر الجہات عنوانات پر مشتمل تھی، جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے 16199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد مہیا کیا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہیں کوشش کی بنا پر فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا، تاکہ اس کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلی علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامعہ اظہر کے چانسلر مفتی علامہ شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرت مندانہ اقدام ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے۔ ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل کھلی مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں، یہ تحریک حضرت امام صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کی دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مؤسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی افراد نہیں آتے تھے جو بعد میں امام مذہب بن گئے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفر استفادہ کرنے حاضر ہوتے تھے۔ دوسری صدی کی ابتدا یعنی 133 ہجری میں اموی خلافتوں کے خاتمے پر عباسی دور شروع ہوا۔ یہ عبوری دور انتقال و تحویل اقتدار کی کشمکش کا وقفہ تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام نے علوم و معارف اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہم کام انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا سے بڑھتے ہوئے روابط کے نتیجے میں رومی اور یونانی فکری اثرات عربستان میں مختلف فنون، علوم اور نظریاتی رجحانات کو متاثر کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف ایک بیرونی یلغار ثابت ہو رہے تھے۔ موجودہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کی ایک صورت میں یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور ہلاکت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا صرف تلوار کی دھار اور اسلحے کی طاقت سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ علم و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب اور جہالت سے فکری اور علمی طوفان پر بندھ نہیں باندھ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر حکمت عملی امت مسلمہ کو حصول علم و دانش کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان فیوز کے اجرا کے لیے مدینہ میں آپ کا گھر اور مسجد نبوی ایک بڑے علمی تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر گئے، اور اس حلقے تعلیم و تدریس و تحقیق میں کم از کم 4,000 طلبہ مختلف شہروں اور ملکوں سے آ کر زیر تعلیم تھے۔ مختلف علوم میں امام کی دسترس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ائمہ اور معصومین کا علم لدنی ہوتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد روحانیت، تزکیہ نفس اور معارف الہیہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم کتاب کا حوالہ مقصود ہے جس کا ہمارے علمی حلقوں میں بے حد چرچا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی کے مطالعاتی مرکز سے شائع ہونے والی کتاب کا فرانسیسی زبان سے ذبیح اللہ المنصوری نے مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصل کتاب کی مناسبت سے اس کا نام مغز متفکر اسلام ہے، لیکن اس عوامی نام سپر مین ان اسلام زیادہ زبان زد عام ہے۔ اس کتاب میں ایسے مطالب درج ہیں جو پہلی مرتبہ عام قاری تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب ایک علمی کاوش ہے جو 25 دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس میں صرف 2 مسلمان ہیں، حسین نصر اور موسیٰ صدر، باقی 23 یورپ اور امریکہ کی مختلف جامعات سے منسلک پروفیسر اور مستشرقین ہیں۔ اس کاوش کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سے اسلامی مسائل یورپ کے دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز نے، کہ جو ادیان عالم پر ریسرچ کرتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل تشیع اور ان کے مذہب کی عظیم شخصیات کی علمی سطح، خدمات اور فیوزات کا جائزہ لیا، اور اس جائزے کے دوران مختلف کتب خانوں میں موجود شیعہ دانشوروں کی علمی تحقیقات اور دستاویزات کے مطالعے کے نتیجے میں ان دانشوروں کو امام صادق علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا۔ ایک درخت اپنے پھل سے، ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں چند معروف نام عبان بن تغلب، ہشام بن الحکم، مفضل بن عمر، حماد بن عیسیٰ، زرارتن بن آئین، محمد بن علی المعروف، مومن طاق، اور آخر میں لیکن بہت قابل احترام جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخارزمی نے بھی بالواسطہ طور پر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی علمی منزلت اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو جس کو آگ نہ جلا سکے۔ جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا تو امام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہیں جلا سکی۔ البتہ راویوں نے اس کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا ہے۔ امام کے علوم صرف فقہ، حدیث اور علم کلام ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں آپ کے ایجاد کردہ علوم جیسے فزکس، کیمیا اور طب وغیرہ بھی شامل تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص کے سامنے تعارف کرایا تھا، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد پانچ افراد من جملہ منصور دوانیقی کو اپنا وصی بنایا۔ اسی بنا پر حتیٰ آپ کے بعض برجستہ اصحاب جیسے مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتاح کی طرف چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے، تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع نہیں ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتاح کو امام ماننے لگے۔ یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دن کے بعد واقع ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعوں نے ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناووسیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے دو افراد ابو العباس الصفاح اور منصور دوانیقی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کا عہد اور منصور دوانیقی کے 10 سال شامل ہیں۔ علماء کے مطابق 15 یا 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں 65 سال کی عمر میں منصور دوانیقی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کرایا تھا۔ امام علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلایا گیا، انگور نوش کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا اور ایک آخری انگڑائی لی اور اکھڑی سانسوں کے درمیان دھیرے سے فرمایا، میرے اعزا کہاں ہیں؟ تمام اعزا آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نوحو شیون بلند ہوا، آپ نے آخری بار سب کو دیکھا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ شاہ امم کے گرد اعزا تھے نوح گر، شاہ امم کے گرد اعزا تھے نوح گر، خرد و کلاں پہ آپ نے الفت سے کی نظر، لطف و کرم سے اپنے کیا سب کو بہرہ ور، کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہن در، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا، مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دل بر ہے، عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نیک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے، تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
سامعین، ابھی آپ نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سمعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے۔ آج کے اخبار میں ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کا اور اخبار جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے سیاسی بحران، وسیع تر مفاہمت ضروری۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی نے ملک کو خانہ جنگی جیسی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک طرف عمران خان کی تحریک انصاف پی ٹی آئی ہے، جو صحیح یا غلط ہر طریقے سے اقتدار پر آنے کے لیے بیتاب ہے، تو دوسری طرف اتحادی پی ڈی ایم ہے، جو ملک کو پی ٹی آئی کے دست برد سے بچانے کے لیے اپنی دانست کے مطابق تمام آئینی و انتظامی اقدامات بروئے کار لا رہی ہے۔ اس افسوسناک رستہ کشی سے ملک کو جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں وہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ اور باعث تشویش ہیں۔ پیر کو سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو ملنے والے ریلیف کے خلاف حکومت کی اتحادی جماعتوں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام نے عدالت عظمیٰ کے سامنے احتجاج کیا اور دھرنا دیا، جس کا مقام تبدیل کرنے کے سلسلے میں مولانا سے حکومتی وزراء کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حکومت کو انٹیلیجنس ذرائع نے خبردار کیا تھا کہ ریڈ زون میں آمد اور عدالت کے عین سامنے دھرنے میں دہشت گرد اور شرپسند عناصر بھی جگہ بنا سکتے ہیں، اس لیے دھرنے کا مقام تبدیل کیا جائے۔ حکومت کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور جمعیت کے قافلے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے کارکنوں کے قافلے بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ تاہم صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کر لیے گئے۔ دھرنے کے روز عمران خان سمیت کچھ تو سیاسی لیڈروں کے چیختے چگھاڑتے بیانات ذرائع ابلاغ کی زینت ہیں جو افراتفری میں اضافہ کر رہے ہیں، اور کچھ حکومت کی طرف سے 9 مئی کو دفاعی اداروں اور قومی اثاثوں پر حملوں میں ملوث دہشت گردوں، شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں کی پکڑ دھکڑ کی خبریں ہیں۔ جی ایچ کیو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، جو قائد اعظم کی ملکیت کی عمارت ہے، کو نظر آتش کر کے عظیم قائد کی قیمتی یادگار اشیاء بھی راکھ کر دی گئیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور کی بلڈنگ اور متعدد دوسری اہم عمارتوں کے علاوہ مختلف شہروں میں پولیس کے درجنوں گاڑیوں جلانے کے ملزمین کی شناخت اور پکڑ دھکڑ کی خبریں بھی اخبارات اور نشری اداروں کی زینت ہیں۔ اسی روز پارلیمنٹ کے اجلاس میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی تحریک منظور کی گئی اور سپریم کورٹ کی طرف سے 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کرانے کے حکم کے بارے میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے فریقین کو دوبارہ مذاکرات کرنے کی ترغیب دی اور سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ایک تشویشناک خبر یہ بھی ہے کہ پشاور میں قومی عمارتوں اور اثاثوں پر حملوں میں ملوث گرفتار شدگان میں افغان باشندے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں نے پیسے دے کر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس ناگفتگی صورتحال میں صورت امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن، جو عملی طور پر پی ٹی آئی پر مشتمل ہے، ملک بچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت تو اس مقصد کے لیے اپنے موقف میں لچک کے اشارے دیتی رہی ہے، مگر عمران خان کا رویہ عدالت عظمیٰ سے رعایتیں ملنے کے بعد مزید جارحانہ ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں سیاسی کشمکش ختم کرانے کے لیے نوابزادہ نصر اللہ خان اور سردار عبدالقیوم خان بیچ بچاؤ کراتے رہے ہیں اور متحرف فریق ان کی باتوں کو وزن بھی دیتے رہے، آج ان جیسی کوئی شخصیت ملک میں نہیں ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے دورے امتحان۔ اخبار لکھتا ہے کہ کرناٹک اسمبلی الیکشن میں کانگریس کی جیت نے مودی کے تلسم کو توڑ دیا ہے، لوگ اب کہتے ہیں لگے ہیں کہ سیاست میں مودی میجک فیل ہو گیا ہے۔ اس الیکشن میں مودی میجک تو فیل ہوا ہی ہے، ساتھ ہی مودی کے چنکیا کہتے جانے والے امت شاہ کی چنکیا نئی بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اس دوران بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کا تلسم ٹوٹنے کے ساتھ ہی کرناٹک اسمبلی کے انتخابات نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عوام اب سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک کو امن و امان کی طرف لے کر جائیں تاکہ ملک کی صورتحال روز بروز فرقہ وارانہ فسادات سے ہٹ کر ایک امن و امان کی صورتحال کی طرف بڑھے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صاف سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آج کا ایران کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نقوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
دنیا کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں موساد اور صہیونی حکومت کے ایجنٹوں کا ملوث ہونا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دستاویزات سے ایران اور دوسرے اسلامی ممالک میں ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں موساد اور صہیونی حکومت کے ایجنٹوں کے ملوث ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران نے بارہا عالمی اداروں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں ایرانی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کرتے ہوئے اس حکومت کے خلاف قراردادیں منظور کریں۔ اس کے علاوہ جن ممالک کے سائنسدانوں کو اسرائیلی ایجنٹوں نے قتل کیا ہے، وہ بھی بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کو ثبوت پیش کر کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں ملوث صہیونی ایجنٹوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کیس کر سکتے ہیں۔ جن قوانین کو بنیاد بنا کر ایران اور دیگر ممالک کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل میں اسرائیلی حکام سے باس پرس کی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک زندگی کا حق ہے، جو کہ ایک بنیادی انسانی حق ہے اور عالمی انسانی حقوق میں سے ایک حق شمار ہوتا ہے۔ اس حق کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حکومتوں کو نہ صرف افراد سے ان کے زندگی کے حق سے محروم کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وہ افراد کے حقوق کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا پیشگی خاتمہ کریں اور ان کی زندگی کو لاحق خطرات کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب صہیونی حکومت کی ریاستی اور منظم دہشت گردی نے مختلف ممالک کے ایٹمی سائنسدانوں کو جینے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ جن بین الاقوامی قوانین کو بنیاد بنا کر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک اس حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا جانا ہے۔ صہیونی حکومت عام حالات میں بھی اور مظاہروں پر قابو پانے کے دوران بھی مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے باشندوں کے انسانی حقوق پامال کرتی رہتی ہے، جو کہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جسے کسی بھی بہانے سے جائز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا صہیونی حکومت نہ صرف مقامی باشندوں بلکہ عالمی برادری کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ امریکی سیاسی مبصر جرمی ہیمنڈ نے فلسطینی عوام بالخصوص قیدیوں پر صہیونی حکومت کی طرف سے ڈھائے جانے والے گھناونے اور ہولناک مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ تل ابیب کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہیں، جن کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ حتیٰ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو گرفتار کرنا اور انہیں قید اور تشدد کے لیے اسرائیلی حکومت کے حوالے کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صہیونی حکومت نے جن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، ان میں سے ایک حق خود ارادیت بھی ہے۔ شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق معاہدے نیز اقتصادی، سماجی اور ثقافتی معاہدے میں حق خود ارادیت کو انسانی حقوق میں سر فہرست رکھا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے بارہا فلسطینیوں کے حقوق پامال کیے ہیں، جس کی ایک مثال فلسطین میں عام انتخابات میں حماس کی کامیابی کے بعد اسرائیلی حکومت کا غزہ پر حملہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ پٹی کے لیے مشکلات اور صہیونیوں کی طرف سے اس علاقے کا محاصرہ اس وقت شروع ہوا جب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں آزادانہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے بعد صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا۔ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے حملوں اور اس علاقے کا محاصرہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین پر یقین نہیں رکھتی ہے۔ اس ناجائز حکومت نے فلسطینیوں کے اس بنیادی حق کا بھی احترام نہیں کیا، جس کا ذکر 29 نومبر سن 1947 کی تقسیم فلسطین سے متعلق قرارداد 181 میں ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا ایک اور طریقہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس حکومت کے جرائم کی تحقیقات پر مبنی ہے۔ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس مسئلے کا جائزہ لے تو صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کو ثابت کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے ارتکاب، انسانیت کے خلاف جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق الزامات انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ثابت ہو جائیں گے۔ اس صورت میں صہیونی حکام کیفر کردار تک پہنچنے سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ اس عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کی صورت میں ان کے خلاف کسی ثالث ملک میں قانونی چارہ جوئی کی جا سکے گی۔ ٹارگٹ کلنگ، خاص طور پر ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں متاثرہ حکومتیں بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لیگ آف نیشنز کے 1937 کے کنونشن کا حوالہ دے سکتے ہیں، جس کا مقصد دہشت گردی کو روکنا اور اس کے مرتکب افراد کو سزا دینا ہے۔ اس کنونشن کے آرٹیکل نمبر 1 میں دہشت گردی کے اقدامات کو ایسے مجرمانہ اقدامات قرار دیا گیا ہے جو براہ راست حکومت، بعض افراد، کسی خاص گروپ یا عہدیداروں کو ڈرانے اور دہشت پھیلانے کے ارادے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق حکومتیں بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت نہ کرنے کی پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بعض یورپی ممالک نہ صرف صہیونی حکومت کی مالی امداد بند نہیں کرتے بلکہ اپنے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اس کا جواز بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ان اقدامات کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ ریاستی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کئی قانونی حل موجود ہیں، لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ریاستی دہشت گردی سے نمٹنے کے عملی طریقہ ہائے کار میں نقائص پائے جاتے ہیں۔ سب سے اہم نقص دہشت گردی کی تعریف میں پایا جانے والا ابہام ہے۔ اسی لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور ان کی ماتحت تنظیموں کے دہشت گردی کے سلسلے میں دوہرے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حکومت ان کی پالیسیوں سے اتفاق کرتی ہے، وہ اگر دہشت گردانہ کارروائیاں بھی انجام دے تو یہ ممالک اس کی کارروائیوں کو دفاع کا نام دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکی پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے تمام مخالفین کو دہشت گرد یا دہشت گردی کے حامی تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے سے متعلق متعدد کنونشنوں، قراردادوں اور قوانین کی منظوری کے باوجود بعض مغربی حکومتوں کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کے پیش نظر بعض عالمی اداروں نے بھی صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دہشت گردی کے مقابلے کے سلسلے میں دوہرا رویہ اختیار کرنا نہ صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور انسانی حقوق کی پامالی ہے، بلکہ اس سے دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق عالمی کوششوں کا رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جن جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی بابا، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق سے وہ ہم سو شام، ملت کے ہر جماعت کو یہی ان کا ہے بیان، شیطانی طاقتوں کے
روانے حسینی نے کیا مقام، प्यार कैसा जब खुदा की रजा बन गई हजाब है मोमिन ये शहादत तेरा गुमशुदा सदा जम जाओ सबके सब लश्करे हक में सब बसा जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है।
Thank you.